الحمد لله الملك الحق المبين عاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرف اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سورة آل عمران کی آیت کہ جس مفہوم اور معنی کی دیگر کئی آیتیں بھی اسی قرآن میں موجود ہیں خاص طور پر اهدنا الصراط المستقیم والی آیت جو پیغام دے رہی ہے وہ اگرچہ پوری اسلامک ہسٹری کے لیے ہر دور اور ہر زمانے کے لیے اہم ہے لیکن جیسا کہ کل کچھ گزارشات کی گئی کہ دو زمانے ایسے گزرے یا یہ کہیے کہ ایک زمانہ گزر گیا اور ایک زمانہ اس وقت گزر رہا کہ جب یہ آیت اور کسی مفہوم کی دیگر آیتیں انتہا سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی۔ اے پروردگار، ایک بار ہدایت حاصل کرنے کے بعد ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم دوبارہ گمراہ ہو جائیں۔ اے ہمارے معبود، جس صراط مستقیم پر ہم آ گئے ہیں اسی صراط مستقیم پر ہمیں مرتے دم تک باقی رکھ۔ اے ایمان لانے والوں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور تم اس وقت اسلام سے باہر جا چکے ہو۔ اور آیات قرآن کے علاوہ احادیث کا بھی ایک سلسلہ جو دعائے عدیلہ ہمیں تعلیم کی گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اس کے حوالے سے تو خاص یہ روایت آئی کہ آخری زمانے میں جو اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتا وہ کثرت کے ساتھ اس مختصر سی دعا کی تلاوت کرے۔ مگر ایک 61 ہجری کربلا کا موقع اور ایک آخری زمانہ ظہور امام کا موقع، یہ دو ایسے مواقع کہ جب احادیث معصومین اور تاریخ اسلام نے مل کے یہ گواہی کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے ایمان سے بچانا ہو۔ اسلامک سینٹر کے اس مجلس میرے لیے ایک مسئلہ یہ بنتا کہ بعض صاحبان ایمان ایسے جو گزشتہ 17 سال سے لندن کے مختلف علاقوں میں میری مجالس کو اس کثرت کے ساتھ سن رہے ہیں اور سن چکے کہ بعض اوقات کوئی نئی بات بھی کہی جاتی ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سنی ہوئی بات، اور دوسری جانب ایک خاصا بڑا مجمع ایسا جو صرف اسی سینٹر میں مجھے سن رہا اور اس سے پہلے مجھے کبھی یہ شرف نہ مل سکا کہ میں ان کی اس ممبر کے ذریعے خدمت کر سکوں۔ چنانچہ ان دونوں مجمع کے درمیان بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کوئی نئی بات کبھی کوئی پرانی بات ملا کے پیش کرنا ہوتی، مگر اس موقع پر جو واقعہ میرے ذہن میں آ رہا وہ ایسا کہ سب کے لیے چھڑکا ریمائنڈر بن جاتا ایمان کو بچانا۔ دیکھیے، ساری شیعہ تاریخ، اہل بیت کے ماننے والوں کی تاریخ، صاحبان ایمان کی تاریخ یہ بتا رہی کہ آج اس تاریخ میں ہم نے کبھی نہ اپنے مال کو اہمیت دی، مال آتا ہے خدا کی نعمت سمجھ کے اسے قبول کر لی،
اور اگر اللہ کے نام سے وہ ہم سے چھن جاتا ہے یا واپس چلا جاتا ہے تو شیعہ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کبھی کوئی مسئلہ نہ بنا. اپنی جان جا رہی ہے یہ کبھی کوئی مسئلہ نہ بنا. اولاد کا خاتمہ ہو رہا ہے یہ کبھی کوئی مسئلہ نہ بنا. پوری شیعہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ واقعا اگر کسی چیز کو مومن نے مسئلہ مانا تو وہ اس چیز کو مانا ہے کہ ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. ہمارے پاس ایک سے ایک ایسی مثالیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ معصومین نے جن کو ڈائریکٹ ٹرین کیا جو ایمان کا زمانہ دیکھتے ہوئے ان کی نگاہ اپنے اور اپنی اولاد کا ایمان کتنی اہمیت اختیار کر گیا جہاں تک ہیومن نیچر ہم کو بدلتی ہوئی نظر آئی. بطور مثال ان لوگوں کے لیے جو کثرت کے ساتھ میری مجالس سن چکے یا تاریخ اسلام پڑھے ہوئے ایک نام لے لینا پورا واقعہ ان کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا. مگر بعض دوسرے مومنین اور مومنات کا خیال کرتے ہوئے مختصر رہے لیکن اس لیے اس واقعے کو میں دہراؤں گا کہ اس کے بغیر یہ جملہ واضح نہیں ہو سکتا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا والی آیت اہدنا الصراط المستقیم والی آیت ولا تموتن الا وانتم مسلمون والی آیت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک والی دعا اور اس انداز کی دیگر دعا کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گئی. تاریخ ایک ایسا نام بھی آ رہا جو براہ راست میرے مولا کا شاگرد پیغمبر کا صحابی ہے میرے مولا کا شاگرد اور ایسا شاگرد کہ شب 21 رمضان جو آخری ملاقات میرے مولا نے اپنے اصحاب سے کی اور جس کے بعد صرف گھر والے رہ گئے وہ آخری اصحاب کا ڈیلیگیشن نہ صرف یہ کہ اس میں یہ شخصیت شامل بلکہ جب مولا متقیان کے جسم پر اس زہر کا اثر دیکھا جو اس نے ملزم کی تلوار پہ لگا ہوا اور بے اختیار رونے لگا تو میرا مولا اس شخصیت کی جانب مڑ کے یہ کہتا اور تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب میری محبت کی وجہ سے تمہیں بغیر کسی جرم اور خطا کے قتل کیا جا رہا ہو. کہا مولا میرے لیے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی. امام نے کہا یہ واقعہ گزر کے رہے اور مولا کی شہادت کے مشکل کے 10 یا 12 سال کے بعد وہی وہ واقعہ پیش آیا جو آج دمشق کے قریب حضور ابن عدی کے روضے پر ان کی زیارت کے شکل میں لکھا شام جس کے حوالے سے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں. یہ کسی روایت کا جملہ نہیں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ اور جب کبھی ممبر پہ میں نے اپنا یہ ذاتی تجربہ بیان کیا تو جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا انہوں نے بعد میں واقعی تصدیق کی کہ مولانا جیسا آپ نے کہا اگر سے اس وقت اتنا سمجھ کے بھی نہیں آ رہا لیکن اب ہم بھی اس بات کی تعریف کرتے ہیں. اور میرا ذاتی تجربہ یہ کہ دعا جتنے جلدی شام شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے پہ قبول ہوتی شاید اتنے جلد کسی اور جگہ پہ قبول نہ ہو. وتھ ڈیو ریسپیکٹ میں جانتا ہوں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کربلا معلیٰ نجف اشرف یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں. وتھ ڈیو ریسپیکٹ توہین مقصود نہیں لیکن ایک اپنا ذاتی تجربہ اور پھر صاحبان ایمان کی تصدیق و تاکید بات کبھی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا اور کہہ رہا ہے کہ یا حلال مشکلات میرے فلاں مسئلے کو حل کرا دی اور ایک بار مولا کے پاس ان کی بیٹی تشریف لا رہی تو یہی تو کہیں گے نا کہ اے سوال کرنے والے ذرا ایک لمحے کی مہلت میں پہلے دیکھوں کہ آخر میری زینب میرے پاس کیوں آئی اور زینب اس لیے آئی ہے کہ بابا فلاں ماننے والا میرے روزے پہ یہ فریاد لے کے آیا تو میں اس کی فریاد کو آج تک پہنچا رہی. لیکن زینبیہ جانے والے اور دمشق کی زیارت کرنے والے جانتے کہ شہزادی کے روضے سے کچھ ہی فاصلے پر مولا متقیان کے اس عظیم شاگرد اور صحابی کا روضہ بھی جو حضور ابن عدی کے نام سے تاریخ اسلام ہے ایک ایسی نمایاں شخصیت بنا کہ اور کو اور ام المومنین حضرت عائشہ تک نے بددعا
اس آدمی پر جو حضور کے قتل کا سبب بن رہا. حضور اپنے عدی کا واقعہ تو بڑا تفصیلی اور میں کچھ مجالس میں پڑھا بھی, لیکن چونکہ آج کا موضوع کچھ اور, اس لیے اختصار کے ساتھ. دشمنان اہل بیت کے ایک گروہ نے حضور کو گرفتار کیا اور حاکم شام پر اتنا زبردست پریشر پڑا حضور کی رہائی کا کہ وہ حاکم شام جس نے زندگی میں کبھی کسی پریشر کو برداشت نہ کیا اس پریشر میں آ گیا. اور ایک بار ظاہری اعتبار سے صحیح, مگر اسے یہ اعلان کرنا پڑا کہ حضور میرے شہر یعنی کیپیٹل سٹی میں آنے تو دو, میں رہا کروں گا. مگر ایک سیاست بھی ہوتی اور اس سیاست کا تقاضا یہ کہ ظاہری اعتبار سے یہ کہہ کر عام لوگوں جو پریشر ڈال رہے ہیں سیٹسفائی کرو, اور عام لوگ بھی نہیں, اس میں بڑے خاص خاص اصحاب رسول بھی شامل ہو چکے. مگر دوسری جانب ایسے دشمن کو معاف نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ حضور کو گرفتار کر کے لانے والے سپاہیوں کو یہ حکم پہنچایا نا کہ شہر میں آنے سے پہلے پہلے راستے ہی میں سے قتل کرنا, تاکہ لوگوں سے یہ کہہ سکوں کہ میں تو حضور کو رہا کرنے پہ تیار تھا, مگر میرے فلا سپاہی کی غلطی اور حماقت کی وجہ سے وہ راستے میں مار دیا گیا. جو آج کی دنیا کا طریقہ تھی, ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیا جائے, ظاہری اعتبار سے اس عہدے سے اس کو معطل کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پہ کوئی سزا بھی سنا دی جائے, اور کچھ عرصے کے بعد, جو میرا آج کی مجلس کا ایک اہم جملہ بننے والا, کہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان کا یہ سارا جوش وہ سوڈے کا چھاک ثابت ہو, لوگ بھول بھال جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ان تمام سپاہیوں کو پرانے عہدے لے جائیں گے. غرض کیا بھی یہ لوگ راستے میں کیپیٹل سٹی میں نہیں پہنچے. دنیا کے ہر شہر کی طرح آج کا دمشق بھی بہت بڑا ہو گیا, مگر آج سے 1350 سال پہلے بہرحال جس جگہ آج حضور کا روزہ, یہ شہر دمشق سے باہر کا علاقہ, یہاں پہ یہ آرڈر آتا کہ دیکھو حضور کو میرے پاس آنے سے پہلے پہلے قتل کر دینا. سپاہیوں حاکم کا خط پڑھو, 14 آدمی گرفتار کر کے لائے گئے, جس میں حضور کا اپنا سگا بیٹا ہے جوان اور اس کے بعد دوسرے کچھ ساتھی. ایک مرتبہ خط میں یہ لکھا کہ حضور کو تو ہرگز رہا نہیں کرنا, لیکن باقی افراد اگر اپنی غلطی مان لیں, محبت اہل بیت کو چھوڑ دیں, حکومت وقت کے اقدامات پہ کرٹیسزم بند کر دیں اور آئندہ کبھی پبلک میں کوئی ایسی بات ہمارے اگینسٹ نہ کرے تو ان کو رہا کر دیں. یہ آفت حضور کے لیے نہیں, باقی 13 افراد کے لیے. سپاہیوں کا سردار اپنے قیدیوں کے سامنے حاکم کا حکم پڑھ کے سناتا ہے کہ حاکم شام نے یہ کہا, دیکھو میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں, میں حکم کا بندہ, مجھے یہ حکم آیا, سنا کے اس کے مطابق میں اس پہ عمل کروں. خیر اب کچھ افراد نے حاکم شام کی اس آفر کو قبول کر لیا اور ان کو رہا کر دیا گیا. مگر حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جو کمانڈر تھا اس آرمی کا, اس نے کہا کہ ابھی جو حکم تم نے سنایا اس کے تحت میری موت کو یقینی, میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, اگر تم ان پہ عمل کر لو تو تمہارا شکریہ. اس بات وہ کمانڈر پھر وہی جواب دیتا کہ میرا تیرا کوئی جھگڑا اور اختلاف تو ہے, اگر تیری وصیتیں حاکم کے اس آرڈر کے اگینسٹ نہیں جا رہی تو میں قبول کر لوں گا, مجھے کیا اعتراض. سب پہلی وصیت تھی یہ کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہو. اس عشرے کی پہلی مجلس میں اتفاق سے اہمیت نماز کا موضوع آ گیا. ایک بات پھر دیکھیے, یہ مولائے متقیان کے ڈائریکٹ شاگرد, یہ وہ پریس جس کی تربیت مولا نے خود کی. اہمیت نماز کا پڑھنے سے پہلے ایک نماز میں اور پڑھنا چاہتا ہوں, اور وہ نماز ختم کرنے کے بعد, کیونکہ سپاہیوں نے کہا کہ اچھا نماز حاکم کے حکم کے اگینسٹ نہیں ہے نماز, اس لیے پڑھ لو. نماز ختم کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ میرا خدا دبا کہ زندگی میں کبھی میں نے اتنے جلدی کوئی نماز نہیں پڑھی, مگر یہ نماز آج میں نے اس لیے جلدی پڑھی کہ تم یہ نہ سمجھو
کہ موت کے ڈر سے میں اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہوں. دوسری وصیت, جب مجھے شہید کرنا تو جن ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں اس وقت مجھے قید کیا گیا اسی حالت میں مجھے دفن کر دیا, تاکہ قیامت کے دن جب میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں تو وہاں ایز اے ویٹنس ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کو پیش کر سکوں کہ آپ کی آل کی محبت میں میرے اوپر کیا ظلم کیا گیا. بڑے لکھے افراد جانتے ہیں کہ مولانا مودودی خلافت و ملوکیت حاکم شام کے خلاف جو چارج شیٹ تیار کی, اس میں حضور ابن عدی کا قتل یا ان کی شہادت کو کتنا نمایاں الزام بنا حقیقت پیش کیا, یعنی حضور ابن عدی کی شخصیت شیعہ اور سنی دونوں کا استفاق, اور ان کی شہادت کے واقعے نے سارے عالم اسلام کو ہلا دیا. مگر اتنا عظیم صحابی تیسری وصیت جو کر رہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پہلی وصیت سمجھ میں آ گئی کہ شہید ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں. دوسری وصیت سمجھ میں آ گئی کہ اپنی مظلومیت کی گواہی ہتھکڑی اور بیڑی کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہتے ہیں. مگر تیسری وصیت سنی, ربنا لا تزغ قلوبنا کی اہمیت کو سمجھی, اہدنا صراط المستقیم کے میسج سے غور کی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کی دعا کی اہمیت ذہن میں لے کے آئی. تیسری وصیت کیا کہا کہ اگر مجھے شہید کرنا ہی تو میری تیسری وصیت یہ کہ پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو شہید کرو, اور جب جوان بیٹا مارا جائے تب اس بوڑھے باپ کی گردن پہ تلوار چلے. اگر وہاں سپاہیوں نے یہی کہا کہ آپ کو بھی مارنا تھا اور آپ کے بیٹے کو, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیکوینس, اس لیے آپ کی اس وصیت پر ہم عمل کریں. مگر وہ بھی چکرا تو گئے. آج تک دنیا میں کسی بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹے کے بارے میں یہ ساری ظاہر نہیں کی کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو اور اس کے بعد مجھے شہید کرو. ہم نے تو یہ دیکھا کہ باپ کی پہلی کوشش یہ ہوتی کہ میں مر جاؤں اور میرا بیٹا مر جاؤں, اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم دونوں کو مرنا, تب بھی بوڑھا باپ بوڑھی ماں ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ پہلے ہماری موت, تاکہ ہم یہ داغ برداشت کرنے اور یہ صدمہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہو. ہم مر گئے پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے. آج کسی کی یہ وصیت ہم نے نہیں سنی کہ پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے مارو, پہلے اسے شہید کرو اور پھر میری گردن سے تلوار چلا. مگر جو آل محمد کا تربیت یافتہ, جو معصومین کا شاگرد, جو مکتب اہل بیت کے اندر کا پروردہ, وہ یقیناً ایسی ہی وصیت کرے. جو جب حضور ابن حدیث اس عجیب و غریب وصیت کی خیزن پوچھی جا رہی تو کیا جواب دیتے؟ جواب یہ دیتے کہ بیٹے کی موت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, بیٹے کا ایمان میرے لیے مسئلہ, جب تک میں زندہ ہوں میرا لحاظ کرتے ہوئے, میرا خیال کرتے ہوئے, میرے رشتے سے وہ حاکم شام کی آفر کو قبول نہ کرے. لیکن مجھے ڈر لگ رہا کہ اگر میں پہلے مارا گیا اور وہاں حاکم شام کی طرف سے یہ آفر ہے کہ حضور کے علاوہ باقی جتنے لوگ اگر وہ توبہ کر لیں اپنے عقیدے سے اور حاکم شام کے خلاف آئندہ شدید کریٹیسزم نہ کرے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. جوان بیٹا اپنی زندگی کے مزے اس نے دیکھے نہیں, جوان کو ویسے ہی زندگی سے زیادہ محبت ہوگی, سامنے اس سے ایک آفر بھی موجود, جان بچانے کا راستہ بھی ہے. بوڑھا باپ کر رہا کہ اگر میں پہلے دنیا سے چلا گیا اور ایک باپ کا جو پریشر اور اس کی رسپیکٹ ہوتی وہ باقی نہ رہے, تو ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اپنے ایمان کا سودا کر لے, زندگی بچانے کے لیے حاکم شام کی بات کو مانتے, زندگی بچانے کے لیے اپنے عقیدے کو سر کر دے. بوڑھا باپ کہتا کہ یہ میرے لیے آسان کہ میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مارا جائے, میری آنکھوں کے سامنے اس کی گردن پہ تلوار چلے, یہ میں برداشت کر لوں گا. مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے کے ایمان میں کوئی کمی آ جائے, میرا بیٹا اپنا عقیدہ چھوڑ دے. چنانچہ حضور اتنے عجیب وصیت کی اور اس وصیت پہ عمل کروایا پہلے ان کا جوان بیٹا شہید ہوا, اس کے بعد بوڑھا باپ آگے بڑھتا ہے اور اہل بیت کے نام پہ اپنی جان قربان کرتا ہے. یہ کسان ہے, ایک یہ تاریخ ہے, ایک یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے اپنے بیٹے کی جان اہمیت نہیں رکھتی ہے. ہر صاحب اولاد جانتا ہوں کہ ایک منزل آتی کہ اولاد اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے, مگر جہاں عقیدے کی بات آ جائے, جہاں ایمان کی بات آ جائے, وہاں بیٹے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے ایمان بچانے کے لیے. ایک وہ آل محمد کے ماننے والے تھے اور ایک آج آل محمد کا ماننے والا جس کے نزدیک نہ اپنے ایمان کی کوئی اہمیت ہے, نہ اپنی اولاد کے ایمان کی کوئی اہمیت ہے, جس بے فکری کے ساتھ, جس بے توجہی کے ساتھ اور جس طرح سے لیکن اس گرانٹیڈ کہ ہم اگر مومن ہیں تو ہماری اولاد بھی مومن بنے گی, ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے مکمل طور پہ اپنی توجہ کو ہٹا لیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج سے 50 سال پہلے ہم خالی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے تھے, وہیں سے اتنا تو سیکھ لیتے تھے وہ کافی ہوتا تھا, لیکن آج معاشرے میں چاروں طرف سے اینٹی اسلام اور اینٹی عقیدہ جو ایلیمنٹ ہے, جس میں میڈیا بھی ہے, جس میں اسکول اور کالج بھی ہیں, جس میں پورا ایٹماسفیئر بھی ہے, اس کے اندر ایام اگست 10 مجالس کے 10 گھنٹے کیا یہ کافی ہے؟ 365 کو 24 آگست سے ملٹیپلائی کریں, اس میں جتنا اثر ہم نے چڑھایا جاتا ہے. ہم نے کبھی اس مسئلے کو اہم سمجھا, مگر اس وقت میرا ٹاپک تربیت کے اولاد نہیں. ضمنی طور پہ بات آ گئی کہ یہ جملہ میری زبان پہ آ گیا. اس وقت میرا ٹاپک یہ کہ آپ کا جس میں خالی بیٹے اور باپ کا مسئلہ نہیں, ہر مومن کا مسئلہ ہے کہ ایک حضور ابن عبی جس کو ایمان کی اتنی فکر ہے اور ایمان کا اتنا خیال ہے اور عقیدے کے پروٹیکشن کا اتنا احساس ہے کہ جوان بیٹے کی موت کے لیے تیار, اور ایک آج کا مومن جو بار بار روایتوں میں آ رہا کہ آخری زمانے میں ایمان ضائع ہوگا, بار بار روایتوں میں آ رہا کہ آخری زمانے میں تمہارا ایمان خریدا جائے, بار بار روایتوں میں آ رہا کہ ایسے بھی لوگ ہوں. پچھلے سال میں نے یہ جملہ پڑھا تھا, لیکن فقط اس ایک جملے کو ریپیٹ کر رہا پوری تقریر میں, کہ امام فرماتے ہیں کہ ایمان اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے رخصت ہوگا, جس سے رات کو سرما لگا کے آدمی سوتا تو صبح کو یہ سرما اس کی آنکھ سے اڑ چکا ہوگا, یعنی جس کی آنکھ میں سرما لگا اسے بھی نہیں پتا کہ یہ سرما سر میری آنکھ سے اڑ گیا, تمہیں بھی پتا نہ چلے گا. اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے, معاشرہ بھی تمہیں مومن کہہ رہا اور ایمان چلا جائے گا. اگر ایمان کو بچانا ہے اور خاص طور پر اس لیے کہ روایتوں میں ایک لفظ اور آ گیا اور وہ لفظ بھی آیا ہے کہ ظہور ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں. ایمان سے پہلے بہت سارے جھوٹے ایسے سامنے نہ آئیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر آدمی دھوکا کھا جائے اور سمجھے کہ یہ تو اسلام کے بہت بڑے خدمت گزار. اور ایمان کے ساتھ جب تک دجال نہ آ جائے, دجال یہ انتہائی اہم مسئلہ اور ایک انتہائی اہم موضوع ہے. آج کی مجلس کے آخر سے دجال کے حوالے سے وہ تین اہم میسیجز جو اسلام نے آپ کو دیے وہ میں پہنچانا شروع کروں گا اور آنے والے دو دن اس میں گزریں گے. مگر دجال اور حضور ابن عبی کے واقعے کے درمیان ایک چیز رہ گئی ہے, وہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ گفتگو ایک لاجیکل سیکوینس میں آگے بڑھے. تو کہا کہ آخری زمانے میں ایمان سب سے زیادہ خطرے میں ہوگا, اور اس وقت ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ, سب سے زیادہ خطرے میں ہوگا اور اس وقت ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ, وہ کیا طریقہ؟ وہی طریقہ جو ایک تھا ہجری میں تھا. کرمالا میرے ذہن میں ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ میں پہلے اشرے کے مجلس سے پڑھ رہا ہوں, جو نہ ہر بات کرمالا کے کانٹیکٹ میں ہو رہی ہے. بھائی آخری زمانے میں ایمان سب سے زیادہ خطرے میں ہو, کیسے بس کیا اس کے لیے کوئی نیا سبق نہیں یاد کرنا؟ ایک بار پلٹ کے دیکھ لو, اس سب ہجری کے اندر جب لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا اس وقت ایمان بچانے کا کیا طریقہ تھا؟ جو اس وقت طریقہ تھا وہی آخری زمانے میں چلے گا. کرمالا آج ہمارا پاس نہیں, کرمالا ہمارا فیوچر نہیں, کربلا سے جو ہمیں گائڈ لائن دے دی گئی, کربلا سے جو ہمارے سامنے کچھ ہدایت کے راستے کھول دیے گئے ہر دور میں کام آئیں گے. اکسٹھ ہجری میں جب لوگوں کا ایمان بیچا جا رہا تھا, اکسٹھ ہجری میں جب لوگوں کا ایمان خریدا جا رہا تھا, یہ ایمان کی سیلنگ اور بائنگ اصل میں تو 41 ہجرا سے شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے امام حسن کو سلحنامے میں دستخط کرنا پڑے. کیا بلینس چیک نہیں گئے تھے امام حسن کے ساتھیوں کے پاس؟ کیا حاکم شام نے خزانے کے منہ نہیں کھول دیے؟ بلکہ کھلا کھلا یہ اس قسم کا ٹرانزیکشن ہوتا تھا کہ تم بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا قیمت, قیمت خود لگاؤ پیمنٹ ہم کریں گے. اکتالیس ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا مگر حسین کے زمانے تک آتے آتے یہ سلسلہ اپنے پیٹ پر پہنچ گیا تھا. اس انداز سے ایمان دکھ رہے تھے جو مشہور جملہ ابن زیاد کا, ابن زیاد کا جو مشہور جملہ وہ وہی پورے تیس سال کی کوششوں کا نتیجہ. کیا کہتا, یہی تو کہتا ہے نا کہ میرے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بیت المال کی چابی, وہ یہ دو چیزیں ایسی جو دولت پر بکنے والے ان کے لیے بیت المال اور جو دولت پہ نہیں بکتے ان کے لیے میری تلوار. گردنیں کاٹ کے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ پھیلاؤں گا اور بیت المال کا دروازہ کھول کے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ پھیلاؤں گا. یہ اکثر ادری کا آج ذہن میں رکھیے کہ میں نے جملہ کہا کہ کربلا خالی پاس نہیں ہے, کربلا پریزنٹ بھی, کربلا فیوچر بھی. آج بھی وہی زمانہ اس وقت ایمان بچانے کا کیا طریقہ تھا, ایک ہی طریقہ تو تھا کہ جو اس زمانے کی حجت خدا اس کے دامن کو تھام لو, جو حسین کے پرچم تلے آ گیا وقت اس کا ایمان بچا, اور جس نے اس وقت حسین کو چھوڑ دیا چاہے وہ کیسا ہی عبادت گزار اور اپنے خیال کیسا ہی اسلام کو فالو کرنے والا کیوں نہ ہو, ساری چیزیں بیکار ہیں. آج کی یہی طریقہ ہے, اگر امام کے دامن کو تھام لیا, امام ہینڈسم, امام کو پردہ غیبت میں کیسے ان کے دامن کو تھامے, تو یہی تمہاری آج کے زمانے کی سب سے بڑی ڈیوٹی کہ امام کو غیبت کے پردے سے ظاہر کراؤ, امام کا ظہور کراؤ. امام کا ظہور تمہارے اختیار میں ہے, امام ظاہر ہو اور ان کے دامن کو تھام لو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن اتنا بڑا اور امپوسیبل جملہ میں نے اتنے آرام سے کہہ دی کہ امام کو ظاہر کرا دوں. ارے کیا امام کو ظاہر کرانا اتنا ہی آسان ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں اتنا ہی آسان. بس ایک شخص کوفے والوں کی طرح سے امام کو نہ بلانا پھر امام نہیں آئیں گے, مدینہ والوں کی طرح سے امام کو بلانا تو امام آئیں گے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوفے والوں کی انویٹیشن اور مدینہ والوں کی انویٹیشن, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور مدینہ والوں کی انویٹیشن کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث جو فضائل امام کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کروں, اس کے بعد یہ مدینہ اور آپ کی سمجھ میں آئے گا. دیکھیے اب جملے ذہن میں رکھیے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی مجھے اپنی مجلس کی اسپیڈ کو بہت زیادہ بڑھا دینا پڑتا. زیادہ ایمان کو بچانا تو ایمان کے عالم تلے اور پرچم تلے آؤ جیسے اس پر ہجری, وہی بچے جو ایمان کے پرچم تلے آئے. مگر ایمان کا پرچم ہے کہاں؟ ظاہر کر, یہ ظاہر کرانا کیا ہمارے اختیار میں؟ اسلام نے کہا تمہارے اختیار میں, بس شرط یہ کہ کوفے والوں کی طرح سے امام کو الگ نہ دو, مدینے والوں کی طرح سے الگ دو. مدینے والوں نے رسول کو دعوت دی, کوفے والوں نے حسین کو دعوت دی. رسول کون؟ آخری نبی, آخری رسول. اور ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو آخری امام ہو. اب دیکھیں مدینے والوں نے جو دعوت دی اس سے پہلے ایک حدیث سنی, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کر اس امام سے زمانے کے امام کے بارے میں سوال کیا. اس امام سے جس نے سب سے زیادہ زمانے کے امام کے حالات ہم کو بتائے. امام زمانہ کا تذکرہ ہر معصوم نے کیا, اللہ کے رسول سے لے کے گیارہویں امام, کس کی زبان پہ امام زمانہ کا ذکر نہیں آیا. مگر سب سے زیادہ یہ تذکرہ آیا ہمارے دسویں امام, امام علی الرقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی زبان. دسویں امام کی زبان پہ سب سے زیادہ ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ دسویں امام کے فوراً بعد بارہویں امام کی امامت شروع ہونے والی ہے. ٹائم پیریڈ بہت قریب آ گیا. اور وہ جو آپ کا پوتا جس کے بارے میں آپ اتنی تفصیل بیان کیا کرتی, اس کی شان کیا؟ وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آپ نے اس سے پہلے دعائے توسل اور دعائے درود طوسی کے نام سے سنی. بات سنو, تو میرے بیٹے کی شان دریافت کر رہے ہوا صاحب الدعوت النبوی والصولت الحیدری والعصمت الفاطمی والعلم الحسنی والشجاعت الحسنی والصبر السجادی وآثار الآخری ومآثر الجعفری وعلوم القاظمی والحجج الرضوی والجود التقوی والنقاط النقوی والخیبۃ الاسکری والخیبۃ الالہی القائم بالحق والساعی الی الصدق المطلق. سنو, میرا بیٹا نبی کی طرح سے دعوت دین دینے والا, حیدر خراج کی طرح سے اس کی شان و شوکت ہے,
فاطمہ زہرا کی طرح سے صاحب عصمت و طہارت ہے، حسن مصطفیٰ کی طرح سے علم رکھتا ہے، حسین کی طرح سے شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، سجاد کی طرح سے صبر ظاہر کرتا ہے، آثار باقریہ اور معاثر جعفریہ کا حامل ہے، علوم کاظمیہ کاظم کی طرح سے دنیا کو علم پہنچاتا ہے، رضا کی طرح سے حجت قائم کرتا ہے، تقی کی طرح سے سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، نقی کی طرح سے پاک و پاکیزہ ہے، حسن عسکری کی طرح سے اس کی حیبت دشمنوں کے دل پہ طاری ہے، خدا کی طرح سے پردہ حیبت میں ہے کہ نظر نظر نہیں آ رہا، اب یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے پہلی ہی صفت یہ بتا دی کہ اس کا طریقہ دعوت دین دینے کا طریقہ، اسلام پھیلانے کا طریقہ نبی کی طرح کا ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے، حسین کے فضائل میں ہمارے سامنے کیا تھا؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث امیر المومنین ولی اللہ۔ حسین کون ہے؟ حسین تمام انبیاء کے کمالات کے وارث اور جامع ہیں، تمام انبیاء کی صفتیں حسین میں جمع ہو گئی، اور امام زمانہ کون ہے؟ جو تمام ائمہ کی صفات کا جامع ہے وہ حسین، کہ 124,000 انبیاء کی صفات حسین میں آ گئی، اور یہ زمانے کا امام کہ 14 معصومین کی صفات اس کے اندر جمع ہو گئی۔ مگر سب سے پہلی صفت یہ کہ نبی کی طرح سے دین کی دعوت دے رہا ہے، نبی کی طرح سے دین کو پھیلا رہا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ سمجھیے، ایک چھوٹے والوں کا طریقہ تھا۔ حسین بلا رہے، کب بلا رہے؟ اپنی جگہ یہ سمجھا کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ہمیں حسین کے علاوہ کسی کی قیادت اور رہبری قبول نہیں، مگر یہ بلاوا کیا ہے؟ سودے کا جہاز اور ابال، جوش ایکسائٹمنٹ، تیاری کوئی نہیں ہے، آگے کے زمانے کے حالات کے بارے میں غور نہیں کیا، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا ہے، بلکہ سمجھ رہے کہ امام آئیں گے وہ ہم کو چینج کریں گے۔ کوفے والوں کا طریقہ سنیے، میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہر صورت میں آج مجھے دجال کے جملے تک پہنچ جانا۔ کوفے والوں کا طریقہ کیا؟ اپنے آپ کو چینج نہ کرو، امام کو بلاؤ اور سمجھو کہ امام تمہارے سارے پرابلم سالو کر دے گا، اور یہ بلانا بھی جوش کے عالم میں ہو، سوچ سمجھ کے نہ ہو، یہ نہ خیال کیا ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے کیا تیار ہو، اولاد دینا پڑے کیا تیار ہو، ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے در بدر ہونا پڑے تیار ہو، نہیں کچھ سوچا نہیں۔ بس حسین زمانے کی عظیم ترین شخصیت ہیں، نواسۂ رسول ہیں، معصوم ہیں، ان کو بلا کے اپنا حاکم بنا دو۔ ایک یہ بلانا ہوتا کیا آج ہمارا اپنے امام کو بلانا ایسا ہی نہیں، وہ جوش کے عالم میں بلا رہے ہیں، آ جائیں وہ خود ہی ہم کو بدل دیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اگر وہ آ گئے تو ان کے آنے کے بعد جو کانسیکوینسز ہے اس کو ہم فیس کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا ان کے آنے کے بعد اگر ہمیں مال کی قربانی دینا پڑے تیار ہیں، ان کے آنے کے بعد اگر جان کی قربانی دینا پڑے تیار ہیں، ان کے آنے کے بعد اولاد کی قربانی دینا پڑے تیار ہیں، ان کے آنے کے بعد اگر وطن کو چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑے تیار ہیں، کچھ نہیں سوچا۔ جیسے کوفے والے کچھ نہیں سوچ رہے تھے، نعوذ باللہ، میں صاحبان ایمان کو کوفے والوں سے نہیں ملا رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا طریقہ کیا تھا، یہ ہم نے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ حسین کی عظمت کو مان رہے ہیں، حسین کو نواسا رسول سمجھ رہے ہیں، حسین کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے ہیں، تبھی تو ساری اسلامی دنیا کو چھوڑ کر حسین کے دامن کو پکڑا، مگر جوش کے ساتھ، نتائج پر غور کیے بغیر اور اپنے آپ کو بدلے بغیر۔ اس کے برعکس مدینے والوں نے بھی دعوت دی اور اللہ کے رسول کو دعوت دی، کب دعوت دی؟ اگر یہ جو انویٹیشن مدینے سے گیا، اس کا اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ اور بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ، کیونکہ حدیثوں میں آیا کہ وہ والا بیک گراؤنڈ آخری زمانے کے مومن کا بھی بنے گا، مگر وہ آج نہیں، موقع ملا تو آخری کسی مجلس میں آئے گا، آج تو ابھی سن لیجیے کہ کوئی بھی بیک گراؤنڈ، مدینے والے مہاراج پیغمبر کو دعوت دے رہی ہے۔ کیا دعوت دے رہی؟ آئے اللہ کے رسول، آپ مکے میں، مکے والے آپ کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے، یہ آپ کی قدر نہیں کر رہے، آئیے آپ ہمارے شہر میں آ جائیے، ہم آپ کو اپنا سردار بھی مانتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی رسالت کے لیے قائل ہو رہے ہیں، آئیے۔ آج مینا کے میدان بڑے شیطان سے گھر آدمی چلے مکے کی طرف،
الٹے ہاتھ پہ مڑیے تو ارمیدیا کا علاقہ آتا, سیدھے ہاتھ پہ دیکھی تو ابھی تک ایک چھوٹی سی بہت پرانی یلو کلر کی درست بنی ہوئی مسجد نظر آئی. کچھ بھروسہ نہیں کتنے سال رہے, اس لیے کہ جس علاقے میں یہ مسجد وہاں ایک کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت ہر اس چیز کو تباہ کیا جا رہا کہ جس کا تاریخ اسلام, تاریخ رسالت اور تاریخ آل محمد سے تعلق. بہرحال ابھی تک اس حج میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ مسجد تھی, بڑے شیطان سے سردر آگے بڑھے, ہائی فینٹی دیکھیے پہاڑیوں کے بیچ میں اگر کچھ چھپی بھی ہے مدد نظر آ جاتی ہے. نام ہے مسجد بیعت, عربی میں ہم کہیں گے مسجد بیعت, مسجد بیعت. اور اس کی ہسٹری کیا, یہی تو ہے نا کہ جب مکے کے کافروں کے مزاری حق سے زیادہ بڑھ اور حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد مکے میں ظاہری اعتبار سے رسول کا کوئی پروٹیکٹر بھی نہ رہا, تو مدینہ کے لوگ مکے میں آئے, انہیں معلوم رسول اللہ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا, مکے والوں کے اسپائی جگہ جگہ موجود. تو ڈیورنگ حج جب مجمع حج سے زیادہ ہوتا, مینا کے میدان جب آخری حج کے بعد اتنا تھک چکا ہوتا کہ پوچھئے لوگوں کہ مینا کے میدان میں جو پہلی رات کو سوتے ہیں تو کتنی گہری رات کے اندھیرے ان پہاڑیوں کے درمیان جہاں کے آج بھی مسجد بیعت موجود, اگر آپ کو خدا دے جائے تو ضرور زیارت کیجیے گا وہاں رسول کے پاس جائے, اور جانے کے بعد رسول کو آفس جائے اللہ کے رسول. ہم یہ حالات دیکھ سکتے کہ خالی آپ سے بات کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رات کے اندھیرے جب فتن کی وجہ سے بچے کے کافر سو رہے پھر بھی پہاڑیوں کے بیچ میں آنا پڑتا, تو آپ ہمارے درمیان کیوں نہیں آ جاتے؟ آ جائیے, الاجل مدینہ آپ کا انتظار کر رہا, مدینہ آپ کے لیے سراپا انتظار بنا ہوا ہے, آپ کا ویٹ کیا جا رہا. اللہ کے رسول مدینہ والوں کا آفر سنا, کیا جواب؟ امام زمانہ کی ایک کیریکٹرسٹک ابھی آپ نے سنی, وہ صاحب دعوت النبوی, وہ نبی کی طرح سے دعوت دیتا. نبی کا طریقہ کیا, سنت رسول کیا, بلایا جا رہا ہے الاجل الاجل. پیغمبر نے کیا کہا, دو رسائی ہو سکتے, یا کہتے یس اس وقت مسئلہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور مجھے کام کرنا, مدینہ موجود ہے میں آ رہا ہوں, میں یس بھی نہیں کہا. دوسرا رسائی ہو سکتا تنو کہ نہیں میں مسئلہ چھوڑنے کو تیار نہیں, خانہ خدا چھوڑنے کو تیار نہیں, یہ عرب کا سینٹر ہے, سارے عرب کے لوگ یہاں آتے, یہی بیٹھ کر مجھے اسلام کا پیغام پہنچانا, مگر نو بھی نہیں کہا, نہ یس کہا نہ نو کہا. آج جب ہم اس کو بلاتے جو نبی کی طرح سے سنت رکھا تو وہ بھی یہی کہتا, ہم کہتے ہیں الاجل الاجل, ہم کہتے ہیں اجل اللہ, نہ یس کا جواب آتا ہے نہ نو کا جواب آتا, کیا جواب آتا؟ جو نبی کا جواب, ہاں میں آنے کو تیار مگر اس طرح نہیں, پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا پھر میں آؤں گا. اور جب مکے مدینے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے چینج, ہمیں تو کچھ اسلام کے بارے میں نہیں معلوم, آپ آ کے ہمیں چینج کیجیے. کتنی لاجیکل بات, کتنی کامن سینس کی بات, کیا ہے ہم ابھی نئے نئے مسلمان اور وہ بھی چند آدمی, ہمیں اسلام کے بارے میں عزت کچھ بھی نہیں پتا, اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہمیں چینج کیجیے. اس لاجیکل بات کا پیغمبر نے کیا جواب دیا, میں پھر بھی نہیں آؤں. آج واقع تمہاری یہی اسپرٹ ہے, میرے صحابی کو لے کے جاؤ, اس کا کتنے عمر, مجھے نہیں معلوم اس مجمعے میں کتنے پرسنٹ لوگوں نے اس عظیم صحابی کا نام سنا جن کا اسٹیٹس اتنا ہائی, کہ جب رسول اللہ احد کی جنگ کے بعد شہداء احد کو دفن کیا تو 67 شہیدوں کو ایک جگہ دفن کیا اور صرف 3 کو الگ دفن کیا. یہ 3 کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ انہیں ایک اس قبر میں دفن نہیں کیا گیا جو 67 کے لیے الگ, ان میں سے ایک قبر ہے حضرت حمزہ کی, تو سمجھ میں آ جاتا جناب حمزہ کا جو رتبہ انہیں الگ دفن ہونا چاہیے, مگر اس کے ساتھ دوسری قبر موسیٰ ابن عمیر کی. عجیب عجیب بات, اگنورینس آف لیک آف نالج کا نتیجہ. آپ جائیے جنگ احد, میدان احد دیکھ لیجیے, وہاں پہ یہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہیں, ایک قبر اور دوسرے قبر کے درمیان گیپ نہیں, تو بہت لمبی قبر رکھتی, ایسا لگتا ہے کہ 15-16 فٹ کی قبر. چنانچہ لیک آف نالج کا نتیجہ یہ کہ ہر سال میں یہ سنتا ہوں, وہی میدان احد میں جب میں زیارت کے لیے جاتا ہوں دائیں بائیں سے قافلہ کہہ رہا ہوتا رسول اللہ کے چچا بہت ہی لمبے 18 فٹ کا ان کا خط تھا, اور اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ خبر دیکھ لو 18 فٹ لمبی خبر. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 3 الگ الگ خبریں ہیں, یہ 3 الگ الگ آدمی ہیں. خبریں ایک ہی ساتھ بنائی گئی ہیں, ایک لائن میں بیچ میں گیپ نہیں چھوڑا گیا. جس سال بھی میں نے اپنے کانوں سے پاکستان سے آنے والے قافلے کو یہ ہسٹری بیان کرتے ہوئے سنا کہ 18 فٹ حضرت حمزہ کی ہائٹ تھی اور ثبوت یہ خبر نہیں, وہ 3 قبریں. مگر موسر ابن عمیر سے اتنا ہائی اسٹیٹس کیوں دیا ہے کہ 67 شہیدوں کے قبر ایک جگہ ان کو الگ دفن کیا گیا, اس قربانی کی وجہ سے. کیا قربانی؟ اس کارنامے کی وجہ سے. کیا کارنامہ؟ پیغمبر نے کہیں نہیں لکھا. اب جب یہ رپورٹ دیں گے کہ مدینے والے اپنے آپ کو چینج کر چکے, اس کے بعد میں آؤں گا. میں یس کہا نہ نو کہا, ایک کنڈیشن لگائی. موسیٰ ابن عمیر نے مدینے میں 3 سال کام کیا, اور جب 3rd سال کے آخر میں ان کی رپورٹ آئی, ہاں اللہ کے رسول اب مدینے والے اپنے آپ کو چینج کر کے ویسا بنا چکے, تب پیغمبر نے ہجرت کی ہے. سن 10 نبوت حضرت ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال ہوا, پیغمبر نے ہجرت کی سن 13 میں. 3 سال انتظار اس بات کا کیا, جبکہ آفر اسی سال آ گئی تھی جس سال یہ 2 موتیں ہوئی. انتظار کیا کہ لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ پیغمبر کا طریقہ. اور 10ویں امام نے کہا کہ میرا پوتا آخری دور کا امام, اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی کا طریقہ. نبی کا طریقہ یہ کہ جب انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آئیے ہمارے علاقے میں, تو نہ یس کہتے ہیں نہ نو کہتے ہیں, بلکہ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں, اپنے آپ کو چینج کرو پھر مجھے بنا, میں آ جاؤں گا. اور ایک طریقہ سوکھے والوں کا کہ نہ چینج کیا جائے. اسی مسجد بیعت میں جب یہ انویٹیشن دی گئی تو پیغمبر نے ایک کنڈیشن لگائی, اپنے آپ کو چینج کرو. مگر جو پیغمبر کے ساتھ بنی ہاشم کے بزرگ تھے, انہوں نے ایک کنڈیشن اور لگائی. انہوں نے کہا, سن رہے ہو اے مدینے والوں, مکے میں تو پھر بھی ہم موجود ہیں, اگر رسول کو ہم کے ساتھ لے گئے, یہ بتاؤ جب مکے والے اٹیک کریں گے پیغمبر کو پروٹیکشن دے گے؟ مدینے والوں کا جواب یہ کہ جب تک ہمارا ایک مرد زندہ اور جب تک ہمارا ایک جوان زندہ, اس وقت تک تو رسول پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جب ہم سب مارے جائیں پھر ہم مجبور ہو جائیں گے. باقاعدہ یہ گارنٹی دی گئی کہ یہ سوچ کے بولا کہ بعد میں کیا ہونے والا اور کیا اس کانسیکوینسز کو فیس کرو گے. اب یہ مدینہ واپس آئیے سوکھے. کنبے والوں نے جوش میں تو بلا دیا, کنبے والوں نے یہ سوچ کے تو بلا دیا کہ اس وقت کائنات میں افضل ترین انسان امام مظلوم, یہ نہ سوچا کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑیں گی. آج آئیے آج کے زمانے پر, آپ کے سامنے ہسٹری کے 2 واقعات آ گئے, اور دونوں واقعات کے ساتھ ایک جملہ بھی آ گیا کہ آخری امام کا طریقہ رسول جیسا ہوتا. اب ذرا دیکھیے کہ ہم بلا تو رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کو, اور بلانا کیوں ضروری ہے؟ حجر ابن ابی کی طرح سے اپنے ایمان کے بارے میں سوچیے. ایمان بچانا ہے تو امام کو بلائیے, اور امام کو بلانا ہے تو 2 مثالیں رکھیے. ہم کنفے والوں کی طرح کیوں بلا کہ خالی جوش میں بلا تو لے, نہ مینٹلی پریپیئر, نہ فزیکلی پریپیئر, نہ اپنے آپ کو چینج کیا, نہ ایمان کے لیے قربانیاں دینے کو تیار. بلاتے رہیں زبانیں کھنچ جائیں گی, الگ سوکھ جائیں گے, آوازیں بیٹھ جائیں گی, روتے روتے آنکھیں جو ہے بڑے بن جائیں گے. امام نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے تو اس وقت آئیں گے کہ جب ہم اس طریقے سے بلائے جو مدینے والا طریقہ ہے. اپنے آپ کو چینج کر چکی ہوں, ایمان کے نام پہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. ہر قربانی اولاد کو قربان کریں. جو مومن خمس دینے کو تیار نہیں ہوتا, 100 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ دیتے ہوئے کس کی جان نکلتی ہے, جبکہ امام نیٹ انکم میں سے بھی 100-20 پاؤنڈ نہیں مانگ رہے. کہہ رہے جتنے تمہارے جائز اور حلال خرچے, یہ سارے خرچے کر کے جو سیونگ ہو اس میں سے 20% ہو, یہ دینے کو تیار نہیں. ہم امام کے نام سے کیا اپنے آپ کو اتنا چینج کر چکے کہ ہر قربانی دینے کو تیار؟ ارے جو مومن چہرے سے ذرا سی داڑھی امام کے نام پہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ ہر قربانی دے. ارے جو مومنہ اپنے سر پہ اسکارف لینے کو تیار نہیں ہوتی, مجلس میں اگر رسپیکٹ کے طور پہ سر پہ دوپٹہ پہن کے آتی ہے تو آدھے بال اس میں بھی نظر آ رہے ہیں. خالی 1 گھنٹے کی مجلس کے اندر ایمان کے نام پہ اولاد دینے کو تیار؟ میں نے کل جملہ کہا, بدتمیزی کا جملہ ہے دہرا تو رہا مگر کل بھی معذرت کیجیے اور آج کہ ہم جیسا عام اور بے وقوف انسان اگر ایک مرتبہ کسی کے ہاتھوں بیڈ ایکسپیرینس دیکھ چکا ہو اور بڑا فکر قسم کا ایکسپیرینس ہو, اچھا کسی نے دعوت میں بلایا چلے تو دس لیکن پتا چلا کہ دعوت میں بلانے والا خائف, نہ ہمارے کھانے کا انتظام ہے, نہ ہمارے پینے کا انتظام ہے, نہ ہمارے بیٹھنے کا انتظام. نیکسٹ ٹائم ہم اس کی دعوت میں جانے کو تیار نہیں, صرف ایک گھنٹے کی جانو دوبارہ نہیں جائیں گے, بلکہ اگر زیادہ مزاج میں غصہ ہے تو ہم کہیں گے ہم کو اس کے گھر پہ چھوٹنے بھی نہیں جائیں گے. امام معصوم کیا کوپے والوں کا ایکسپیرینس دیکھنے کے بعد نعوذ باللہ یہ توہین امامت والا جملہ بن رہا, میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جوش میں بلا لی قربانیاں دینے کی بات نکل, لیکن غور نہیں کیا کہ کتنی قربانیاں دینا پڑتی. اب امام کو بلائیے, واقعاً اپنے آپ کو بدل کے بلائیے, اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار کر کے بلائیے, دیکھیے کہ امام کتنے جلدی آتے ہیں. اور پھر خاص طور پر موجودہ زمانے میں جب یہ زمانہ بتا رہا کہ دجال کا ظہور بہت قریب آ چکا, امام زمانہ کا ظہور تو یقیناً ہمارا ٹاپک ہے, مگر جتنا امام کا ظہور ہمیں خوش کرتا ہے اتنا ہی دجال کا ظہور ہمیں غمگین کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ دجال اور آج تک جتنے بھی دشمن اسلام آئے انہیں بہت نمایاں فرق, آج تک جتنے اینٹی اسلام اور آئیں گے وہ ایک طرف دجال ایک طرف. دجال کا طریقہ تمام ظالموں سے الگ, ابو جہل اور دجال کا کیا فرق, ابو لہب اور دجال کا کیا فرق, ولید اور زبا اور شائبہ اور دجال میں کیا فرق, حاکم شام اور دجال میں کیا فرق, یزید اور دجال میں کیا فرق, ہارون مامون اور دجال میں کیا فرق, کسی حد تک معمول میں ایک جھلک نظر آئی تھی دجال کی, متوکل اور دجال میں کیا فرق. اسلامی دنیا کے اندر ظالم حکمران جو اسلام کے نام پہ قتل عام کر رہے ہیں ان میں اور دجال میں کیا فرق, ایک بہت ہی نمایاں فرق. اور وہ فرق آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. ہر دشمن اسلام, ہر ظالم, ہر دشمن اہل بیت جب کھڑا ہوتا ہے اہل بیت اور اسلام کے خلاف تو وہ ظلم سے بات شروع کرتا, وہ تلوار چلاتا, وہ گردنیں کاٹتا, وہ خون بہاتا. دجال کا طریقہ بالکل اس سے برعکس ہے, وہ آئے گا اسلام ختم کرنے, وہ آئے گا آل محمد کے نام لے کر, لیکن تلوار لے کے نہیں آئے گا, گردنیں کاٹتا وہ نہیں آئے گا, خون بہاتا وہ نہیں آئے گا, بڑے پیار و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے گا, بڑا ہمدرد و سنسیئر بن کے آئے گا, مسلمانوں کے پرابلمس کو سالو کرنے کا نعرہ لگا کے آئے گا. بڑا فرق ہوتا ہے, ظالم بن کے آئے کوئی جوش بن کے آئے, کوئی تلوار لے کے آئے اور کوئی بھوکے کے لیے روٹی لے کر آئے اور کہے کہ ہم تمہارا مسئلہ حل کرنے آئے. دجال کے بارے میں اگر تفصیلات لوگوں کو نہ بھی پتا مگر اتنا ہر ایک کو پتا کہ جس انداز سے وہ آئے وہ دل خوش کرنے والی چیزیں ہوں گی. مومن بھوکا ہوگا وہ اس کے لیے روٹی لے کے آئے, مومن حالات کی وجہ سے بڑا انسیٹسفائی ہوگا. جس زمانے میں دجال آئے گا بڑا ڈپریشن کا زمانہ ہوگا اور دجال اپنے ساتھ میوزک کو لے کے آئے گا. کہا جاتا ہے نا کہ میوزک ڈپریشن میں کمی کر دیتی ہے, بڑے سے بڑا انسان کا پرابلم اور میوزک میں کھو کے بھول جاتا ہے. تو فرق ذہن میں رکھیے گا, دجال یزید جیسا ہے مگر فرق رکھتا, دجال ابو جہل جیسا ہے مگر فرق رکھتا ہے. وہ تلوار لے کے نہیں آئے گا, وہ روٹی لے کے آئے گا, وہ دشمن بن کے نہیں آئے گا, وہ دوست بن کے آئے گا, وہ پرابلم پڑھانے نہیں آئے گا, وہ ہمارے ہر پرابلم کا سلوشن لے کے آئے گا. آج بھی دنیا پہ نگاہ ڈالی, آپ کو کتنے ہی اینٹی اسلام ایسے نظر آئیں گے, آپ کو کتنے ہی آج بھی یزید ایسے نظر آئیں گے کہ مشن ان کا وہی ہے جو یزید یہ جیسا, مگر ہمارے ہمدرد بن کے آ رہے ہیں, ہمارے سنسیئر بن کے آ رہے ہیں, ہمارے پرابلم سالو کرنے کا نعرہ لگا کے آ رہے ہیں. اور دجال کے حوالے سے صرف ایک جملہ آج کہتا ہوں اور باقی انشاءاللہ کل کچھ باتیں آئیں گی. یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھار بعض مومنین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ محرم کے پہلا اشرا کربلا کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, یہ کربلا شہر کے بات کیوں ہو رہی ہے. میں نے ہر مجلس میں کوشش کی کہ جو حالات آئیں کربلا کا وہ کانسیپٹ آپ کے سامنے رہے, لیکن آنے والی دو تین مجلسیں مسلسل کچھ اس طرح دجال کے حوالے سے کہ شاید میں اس کو نہ سمجھا پاؤں, تو آج سنیے, آج سنیے. اور وہ کیا چیز, کربلا اور دجال کا تعلق کیا, ایک حدیث ہے ہمارے پاس اور ایک تاریخی واقعہ, اسے ملائیے تو بات مکمل ہو. پورے قرآن میں 114 سورے اور مختلف سوروں کے مختلف فائدے بتائے گئے. روزی کے لیے کوئی سورا, بیٹی کی شادی کے لیے کوئی سورا, اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے کوئی سورا, واقعا ڈپریشن ہو, ذہنی پریشانی ہو, اس کے لیے کوئی سورا. قرآنی سوروں کی خاصیتیں ہیں مختلف بیماریوں اور مختلف پرابلم کے سلوشن. مگر پورے قرآن کے 114 سوروں صرف ایک سورہ ایسا ہے جس کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے یہ حدیثوں میں, کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ریفرنس دے سکوں, کہ اگر کوئی شخص ایک روایت میں شب جمعہ اس سورے کو پڑھے اور ایک روایت ہے جمعے کے دن پڑھے جو ابھی دن گزرا, تو آخری زمانے میں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. پورے قرآن 114 سوروں صرف ایک سورہ ایسا کہ جس کے بارے میں امام معصوم نے یہ فرمایا, بلکہ یہ حدیث تو رسول اللہ کی ہے جو شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں آئی ہے. کامن حدیث ہے جو بہت کم حدیثیں کامن ہیں کہ آخری زمانے میں دجال سے بچنے کے لیے پورے قرآن میں ایک ہی سورہ. شیطان سے بچنے کی کئی آیتیں اور سورے, دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے کئی سورے, ظالم کی تلوار سے محفوظ رہنے کی کئی دعائیں, دجال سے بچنے کے لیے پورا قرآن میں ایک سورہ, اور اس کا نام ہے سورہ سحب, 18 نمبر کا سورہ. مگر جو میں اس کو ملا رہا ہوں کربلا سے وہ جملہ سن, کتنا ہر ایک کو معلوم کہ بازار کوفہ میرے مظلوم آقا کے کٹے ہوئے سر جب تلاوت قرآن شروع کی سارا مجمع ادھر متوجہ ہوا. مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں بازار کوفہ میں تلاوت کرنے کے لیے آقا حسین یا آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے کس سورے کا انتخاب کیا؟ سورہ سحب. بازار کوفہ حسین کے کٹے ہوئے سر نے کس سورے کی تلاوت کی؟ وہ سورہ سحب. یقیناً پورے سورے کی تلاوت نہیں کی, مگر جن آیتوں کی بھی تلاوت کی وہ سورہ سحب کی آیت ہے, اور وہ سورہ سحب قرآن کریم کا واحد سورہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہی سورہ انسان کو دجال سے بچا سکتا ہے. اور کوئی اور, نعوذ باللہ توہین قرآن نہیں کر رہا ہوں, کوئی اور سورہ یا کوئی اور دعا اس کے لیے نہیں آئی. تو کوئی تو لنک اور کوئی تو رب اور کوئی تو مناسبت ہے کہ قرآن میں ایسی سورہ ہے جو دجال سے بچاتا, اور حسین نے بازار کوفہ میں اگر تلاوت کی تو اسی ایک سورے کی تلاوت کی. اس لیے حسین کو معلوم کہ اس زمانے کے مومن کے خلاف تو پھر بھی دشمن کھلا کھلا تلوار لے کے آیا تھا, آخری زمانے کے مومن کے خلاف تو دجال تلوار لے کے نہیں آیا. بچاؤ کا طریقہ سورہ سحاب, اور سورہ سحاب ایسا نہیں ہے کہ خالی آیتیں پڑھیں تو دجال سے بچیں گے, اس میں جو میسج دیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے. انشاءاللہ کل اسی ایک جملے کی روشنی میں بات آگے بڑھے گی. کٹے ہوئے سر نو کے نیدہ قرآن کے جس سورے کی تلاوت کی تو کیا پیغام دیا اس سورے نے؟ یہ کربلا ہی کا پیغام ہے جو کوفے میں جا کے مکمل ہو رہا ہے. لیکن کس کوفے نے؟ وہی بات ہے نا, انہی کوفے والوں کو یاد دلایا جا رہا کہ تم اپنے آپ کو بدلے بغیر مجھے بلا رہے ہو, تم اپنے آپ کو بدلے بغیر مجھے بلا رہے تھے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس کوفے نے امام کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیے, آپ ہمارے امام, آپ ہمارے لیڈر, آپ ہمارے حاکم, اسی کوفے حسین کا کٹا سر ہے اور حسین کی بہنیں اور بیٹیاں بے مخنو چادر کی. کہاں امام بنانے کے لیے, لیڈر حاکم بنانے کے لیے بلائے جا رہے ہیں, اور کہاں یہ حالت کہ یہی لوگ سڑکوں اور گلیوں پہ کھڑے, چھت کے چھت لگے, مذاق اڑایا جا رہا, تانے دیے جا رہے ہیں. سر امام پر کوفے کے مکانات کی چھتوں سے پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں, وہی تو جس کل حاکم بنانے کے لیے بلا رہا ہے آج وہی تو اپنے آپ کو چینج کیے بغیر جب بلایا جاتا ہے تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. سالوں اور نسلوں کا فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بلایا پچھلی جنریشن میں تھی یہ دوسری جنریشن آ گئی. یہ نہیں ہے کہ بلایا گیا تھا پانچ سال پہلے اب پانچ سال گزر گئے. مشکل سے ایک مہینے کا فرق. نو گریڈ کو پھوپڑے میں مسلم اتنی عقیل شدید ہوئے اور بارہ یا تیرہ محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچ رہا. البتہ کوپے کے اس ماحول کوپے کے ان حالات اوباش نوجوان جملے کر رہے ہیں. اپنے آپ کو رسول کا کلمہ پڑھنے والے نبی ذاتیوں کو اس بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ سے اپنا اس چادر کے دیکھ رہے ہیں. میرا مظلوم آپ اب برداشت نہ کر سکا. تلاوت قرآن شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مجمع کی توجہ میری جانب ہو جائے, میری زینب کا پردہ بچ جائے, میری کلثوم سے یہ نگاہیں ہٹ جائیں. مگر اس ایک مجمع کے درمیان جب زینب کبرا یہ منظر دیکھ رہی دل میں کیا قیامت گزر رہی ہو. سر جھکا ہوا, بالوں سے تیرا چھپا ہوا, کہ ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ زینب کبرا کے سامنے پہنچا. آواز آئی, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میرا سلام دیجیے. زینب گھبرا گئی. اس ماحول, اس مجمع, ان دشمنوں کے درمیان آخر یہ کون ہے جو میرے بھائی کو اتنے احترام کے ساتھ سلام کر رہا ہو؟ چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آئے. ایک مرتبہ دوسرا سلام سنا, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی شہزادی زینب اور آپ کی ذرا سلام دی. اب زینب کی نگاہ پڑ گئی. کیا دیکھا؟ بازار کوفہ بے سر کا ایک لاشا لٹک رہا اور اس لاشے سے یہ سلام کی آواز آ رہی. زینب نے گھبرا کے پوچھا کہ اے شخص تو ہے کون جو کبھی میرے بھائی کو سلام کر رہا کبھی مجھے سلام کر رہا؟ بے سر کے لاشے سے آواز آئی, شہزادی آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ کا بھائی اور آقا حسین کا فقیر مسلم ابن عقیل ہوں. ایک مہینے سے اسی شہر کوفہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. کون مسلم؟ کل بھی یہ جملہ کہا تھا, آج بھی یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ حالات دیکھیے, اگر آپ واقعات پہ نگاہ ڈالیں تو مسلم اور عباس یہ دو مثالیں, معصوم نے ان کو برابر برابر قرار دیا. یا عباس کی زیارت میں جملہ ہے, السلام علیکم للہ, یا یہی جملہ مسلم ابن عقیل کی زیارت کا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ کربلا میں فقط دو شہید ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ کے چلو میں پانی آ گیا تھا اور وہ پیاسے بھی تھے مگر اس کے باوجود پانی نہ پیا اور چلو سے پانی پھینک دیا. ایک کربلا کا عباس خوراک میں قبضہ کر دیا تھا, ایک بار چلو میں پانی دیا تھا مگر پھر یہ پانی پھینک دیا. اور ایک کوفے کا مسلم ابن عقیل کہ جب دربار میں گئے اور پانی مانگا, پانی تو لایا گیا مگر مسلم کے ہونٹ اور دانت زخمی ہیں, خون پانی میں ملا پانی پھینک دیا. ایک عباس ایک مسلم. مسلم نے شریعت سے وفا کی خاطر پانی نہ پیا اور عباس نے سکینہ سے وفا کی خاطر پانی نہ پیا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, مسلم اور عباس اس لیے کہ عباس ہر شخصیت جانتا ہے کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے, مسلم اور عباس کے حالات میں کتنی مشابہت ہے. ایک بات, مجلس سنت مسلم کے بغیر نہیں ہوتی ہے, جلوس سنت عباس کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے یہاں سب اپنے وطن میں زیادہ جلوسوں میں شرکت کی ہے. وہ جلوس ایسے ہوتے ہیں جس میں سارے تبرکات ہوتے ہیں, علم بھی ہے, تابوت بھی ہے, گلگنا بھی ہے, گہوارہ بھی ہے. کچھ جلوس ایسے ہوتے ہیں کہ خالی علم اور تابوت ہے, کچھ جلوس ایسے ہیں خالی علم اور گلگنا ہے. بہرحال تبرکات پورے ہوں, تبرکات نامکمل ہوں, مگر کوئی جلوس عالم کے بغیر کبھی نظر نہیں آتا, ہر جلوس کے لیے عالم لازم ہے. اب آئیے مجالس کی طرف, مجلس کوئی بھی ہو, کسی بھی انداز کی ہو, مگر کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آخر میں زیارت نہ پڑھی جائے. جلوس میں عالم, مجلس میں زیارت, یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ عالم عباس کی نشانی ہے, عالم عباس کے شعائر ہے, عالم عباس کی طرف سے ملنے والا تبرک ہے. جلوس میں تابوت ہو کے نہ ہو, گہوارہ ہو کے نہ ہو, زلزلہ ہو کے نہ ہو, عباس کی نشانی عالم ضرور ہوگا. اور مجلس ذاکر کا بیان مکمل ہو, خالی مسائل پڑھے جائیں, خالی سوچ پانی ہو, مگر زیارت ضرور ہوگی. اور زیارت کیا ہے؟ یہ مسلم کی نشانی ہے. جب کوپے کے اندر دار الامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا گیا اور مسلم نے یہ دیکھا کہ میرا آقا مجھ سے بہت دور راہ کوفہ اور کربلا میں ہے, تو ایک مرتبہ مسلم دار الامارہ کی چھت سے مڑے, اس راہ مکہ کا رخ کیا اور وہیں سے آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ. مسلم نے بتا دیا, اے مومن, اے ابا نارے حسین, اگر کبھی حسین تیری آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو گھبرانا نہیں, دور سے بھی سلام کرو, تیرا سلام آقا تک پہنچتا بھی ہے اور آقا جواب بھی دیتا ہے. اس لیے کہ روایتوں میں یہی جملہ تو ہے نا, کہ اس وقت حسین راستے میں رکے تھے, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کوپڑے کا رخ کیا اور جواب دیا, وعلیک السلام یا اخی یا مسلم ابن اخی, اے میرے بھائی مسلم, میرا سلام قبول کر. کون مسلم؟ کربلا کے شہیدوں میں اس اعتبار سے سب سے الگ ہیں, ان کا جہاد سب سے الگ ہے کہ کربلا میں جب کوئی مجاہد جہاد کرتا تھا تو کس شان سے جاتا تھا, حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھی ہیں, ایک مرتبہ گھوڑے پر بٹھانے کے لیے عباس ہیں, دعا دینے کے لیے حسین ہیں, در خیمہ سے جہاد دیکھنے والی زینب ہیں. اگر گھوڑے سے زمین پہ گرا آقا حسین خود جاتا ہے, ایک بار شہید کا لاشا لے کے آتا, لیکن مسلم کا جہاد اکیلے تھے, تنہا تھے, نہ کوئی سواری پہ بٹھانے والا ہے, نہ کوئی دعا دینے والا ہے, نہ کوئی حوصلہ بڑھانے والا. ارے کربلا کے جتنے شہید مقتل میں گئے, تیروں اور تلواروں کا مقابلہ تھا, مگر ہائے حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل جب یہ مقابلہ کرنے چلا تو تیر بھی چلائے جا رہے, تلواریں بھی چلائی جا رہی, مگر مکانات کی چھت سے جلدی بھی آگ بھی پھینکی جا رہی, پتھر بھی برسائے جا رہے. عزاداروں, عجیب منزل تھی, مسلم تو آ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ایک بار فوجی آنے کی آواز آئی, ننگی تلوار لے کے باہر نکلے, تو قدموں پہ گر پڑی. آقازادے, شہزادے, گھر میں بیٹھ کے مقابلہ آسان ہے, آپ کھلے میں جائیں گے, چاروں طرف سے گر جائیں گے. عجیب جملہ تھا, اے تو آپ, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی بے احترامی ہو, یہ فوج تیرے گھر میں داخل ہو, تیری بے پردگی ہو, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. آئے ہاشمی شہزادے سے سوال تو کر لیجیے, آقا مسلم, آج ایک عام مومنات تو آ کے گھر میں فوج آئے, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو آج کی بے پردگی ہو, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. ارے کل کربلا کی شام غریبہ چل کے دیکھیے, یہ زینب کبریٰ کا خیمہ, وہ کلثوم کا خیمہ, کس طرح سے ترانہ یہ فوج داخل ہو رہی. ارباب عزا, کربلا کے شہید ہاتھ تو کٹے, گردنیں تو کٹی, مگر قیدی بن کے کوئی نہ گیا وجود سید الساجدین کے. میرا آقا مسلم گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا, دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہیں. البتہ عزادارو, آخری دو جملوں میں سے پہلا جملہ سنو, بعد واقعہ کربلا کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا, مولا میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم آیا, ہاتھ بندھے تھے مگر سینہ سنا تھا, سر بلند تھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے, لیکن آقا جس دن آپ دربار میں آئے تو سینہ سکڑا ہے, سر جھکا ہے, نگاہیں زمین پر ہیں. آقا, آپ تو اپنے چچا سے زیادہ بہادر, پھر یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد، وہ ایسا لگا کلیجے کے کسی نے تیر مار دیا ہو، کہا اے سوال کرنے والے تو نے یہ فرق تو دیکھا مگر یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا جب گیا تو اکیلا تھا تنہا تھا، آئے جب میں گیا تو میری پھوپھیا میری بہنیں بے مکنہ و چادر کے میرے ساتھ ہیں، اور آخری جملہ آپ کی مجلس کا، مسلم کوفے میں جہاد کر رہے لشکر حسینی کو پتا نہیں مسلم پہ کیا گزری، ایک بار آخرہ ٹھہرا ہے عباس کی نگاہ پڑی کوفے سے کچھ مسافر آ رہے، ایک مرتبہ کا آخاب اگر اجازت ہو تو ان سے اپنے بھائی مسلم کی خیریت دریافت کر دوں، حسین کو معلوم ہے لشکر حسینی کو نہیں معلوم، بادشاہ بلاؤ، ایک بار کوفے سے آنے والے بلائے گئے، عباس نے تڑپ کے کہا کوفے سے آ رہے ہو اتنا بتا دو میرے بھائی مسلم پہ کیا گزر رہی ہے، سر جھکا کے کہا جس دن کوفے سے نکلے تھے تیسرا دن تھا، مسلم کا تکا سر دار الامارہ پہ بلند اور پیسر تلاجہ گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر قافلہ حسینی میں ماتم کی آواز آئی، حسین خیمے میں گئے، زینب سے کہا زینب مسلم کی بچی کو میرے پاس لاؤ مگر اس طرح نہ لانا، تیار کر کے لانا، نیا لباس پہنانا، چہرہ دھلا دینا، سر پہ تیل ڈال دینا، بالوں میں تنگی کر دینا، مسلم کی بچی تیار کر کے لائی گئی، حسین اس کے سگے ماموں بھی ہیں، ایک بار آواز دی حسین نے، سکینہ اس سیٹ پر میں نے تجھے گوشوارے دیے تھے نا، ذرا وہ گوشوارے تو جانا، گوشوارے دیے، اپنے ہاتھوں سے دختر مسلم کو پہنائے، سر پہ ہاتھ پھیرا، بچی بہت کمسن ہے مگر علی کی نواسی ہے، حسین کی بھانجی ہے، طلب کے کہتی ہے ماموں آج تو آپ نے اس طرح میرے سر پہ ہاتھ پھیرا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا، ادا کرو ہم چل کے یتیمہ مسلم کو پہلے تو اس کے بابا کا پرسہ دیں اور پھر کہیں اے یتیمہ مسلم پھر بھی آپ خوشقسمت ہیں، بابا مارا گیا تو سر پہ ہاتھ پھیرنے والا مہربان مامو تو مل گیا، آئے ایک کربلا کی یتیم بچی تھی، بابا مارا گیا سر پہ ہاتھ پھیرنا تو درکنار، کہیں سے تماشے لگائے جا رہے کہیں سے بدن پہ چھوڑ رہے،
پروردگار غریب الوطن مسلم ابن حقیق کی شہادت کا واسطہ، صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین مجلس کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگار یتیمہ مسلم و یتیمہ حسین سکینہ کے مصائب کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یہ آنسو بہانے والوں کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں بحق سکینہ بحق یتیمہ مسلم ان دعاؤں کو قبول فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور انعام میں تعجیل فرما، ماتم حسین ہری درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام